The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt. The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt.
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے امت کی کشتی اور ستارے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں آج ہمارا نواں سلسلہ ہے کنٹینیوسلی ہم آج نواں سلسلہ کر رہے ہیں اور آج جن نفوس قدسیہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی کشتی فرمایا جی ہاں اہل بیت اطہار ان کے فضائل ان کے مناقب اہل بیت کہتے کس کو ہیں اور پھر ان سے ہمیں عقیدت و محبت کیسی ہونی چاہیے اور ان کے فضائل کیا ہیں پھر ساتھ ساتھ ان کی سیرت کے کچھ پیارے پیارے مدنی پھول تاکہ ہم بھی اپنی زندگی ان کی سیرت کے مدنی پھولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تلاوت قرآن پاک پھر نعت شریف اور پھر آج کا پیارا موضوع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے تلاوت قرآن پاک کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ بھی مدن چینل کے ناظرین بھی رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لیے توجہ ادب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کریں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, امت کی کشتی اور ستارے, آج ہمارا سلسلہ ہے اور آج انشاءاللہ اہل بیت اطہار ان کا تذکرہ خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے. وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا, آئیے نعت شریف سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صل على الحبيب
صلى الله
عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سیدی اعلی حضرت کا بہت ہی پیارا کلام,
سبحان اللہ,
پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا, ہو سکے تو تمام اسلام بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں. فرماتے ہیں,
کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل, پامال جلوائے پا ہے جمال گل, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, جنت ہے ان کے جلوہ سے
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ اشعار ایسا لگتا ہے کہ خود پکارتے ہیں کہ اس شعر کے بارے میں کچھ کہا جائے. کہتے ہیں نا بے اختیار, اعلیٰ حضرت سے سچی بات تو یہ کہ امام اہل سنت سے پیار کرنے کے لیے ان کی شاعری کافی ہے, اگر وہ سمجھ آ جائے تو بندہ امام اہل سنت کا دیوانہ بن جائے. اب ذرا اس شعر کو, اس کی خوبصورتی دیکھیں, بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ایک ہی لفظ کو چار بار ایک ہی مصرے کے اندر استعمال کرنا اور اس خوبصورت انداز میں کرنا, اور کتنی پیاری بات, یعنی پھول کی بات ہو رہی ہے, گل کی بات ہو رہی ہے, اور وہاں خوبصورت ترین جگہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر کسی جگہ کو کہا جائے تو وہ جنت ہے. مگر جنت جو ہے وہ بھی اس اپنے رنگ و بو کے لیے، اپنی خوبصورتی کے لیے، اپنی تزین و آرائش کے لیے اگر کسی چیز کی مشتاق ہے تو وہ نبی پاک کے جلوے ہیں۔ میرے آقا کے جلوے کی برکت سے جنت اپنی آرائش چاہتی ہے، جنت ہے ان کے جلووں سے، جنت ہے ان کے جلوہ سے، جو یائے رنگ و بو۔ پھر کیا کہتے ہیں، اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوالے گل۔ شاعری کی دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہترین مثال کسی شعر کے بارے میں دی جا سکے کہ اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوالے گل۔ اب جنت کو بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یوں سب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پسینہ مبارک کی، آپ کے جلوے کی زیبائش کی، آپ کی تشریف آوری کی، آپ کے قدم رنجا فرمانے کی ایک تمنا ہے۔ اعلیٰ حضرت پھول سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گل، ہمارا جو گل ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اس سے تمنا ہے کس کو؟ جنت کو۔ گل کو سوال گل، یعنی سوال ہے کہ آپ ہمیں کچھ عطا فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے، مگر جو ہمیں باپا کا ایک انداز ہے نا کہ میری موٹی عقل میں جو سمجھ آیا ہے وہ یہی سمجھ آتا ہے، شاید یہ درست ہو شاید یہ نہ ہو، مگر اے گل ہمارے گل سے ہے، گل کو سوال گل۔ یہ کلام رضا کا شاہکار شعر ہے، دوبارہ پڑھیں شعر کو۔
جلتی ہے ان کے جلوہ سے جو ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلائے واللہ ہمیرے گل سے ہے جا جلال گل۔ اور سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاہ، سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاں، یا رب یہ مژدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل،
بہار ہو اور ہر سال
سال گل اور میں شاد شاہ میں رو انا دل کرے ہجوم میں یاد شاہ میں رو تو انا دل کرے ہجوم میں یاد شاہ میں رو انا دل کرے ہجوم ہر عشق لالا فام ہو ہر عشق لالا فام پہ ہو احتمال گل اور نعت حضور میں مترنم ہے الدلیل نعت حضور میں مترنم ہے الدلیل نعت حضور میں مترنم ہے الدلیل شاخوں کے جھومنے سے شاخوں کے جھومنے سے ایا وجد و حال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر وصال گل اور شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر غنچا ہے بلبلوں کا غنچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل غنچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل دیکھا تھا خواب خار حرم الدلیب نے خواب خار حرم الدلیب نے کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل کیا ٹھیک ہو رخ
اور یہ دعا ہم سب ایک بار مل کے کر لیتے ہیں جو سید اعلی حضرت نے مانگی فرماتے ہیں
کہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے ان دو کا صدقہ جن کو کہا رضا کو حشر میں خندہ مثال گل کیجئے ہم سب کو کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ مبارک راتیں، مبارک یادیں، اور کیا خوبصورت التجا۔ کاش یہ دعا امام اہل سنت کے صدقے ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا وسیلہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ آقا، ان حسنین کریمین جن کو آپ اپنا پھول کہا کرتے، آپ کی بارگاہ میں ان کا صدقہ ہے۔ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ قیامت کے دن، حشر والے دن، جب لوگ پریشانی میں ہوں گے، رضا کو ہنستا مسکراتا پھول کی طرح رکھنا۔ ہو سکتا ہے یا یہ بھی مراد ہو کہ پھول بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، کوئی بوجھ بھی نہ ہو، کوئی تکلیف بھی نہ ہو۔ پھول کی طرح کہتے ہیں، کتنا ہلکا ہے یہ پھول کی طرح۔ ہم پر گناہوں کا بوجھ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں۔ محشر کی سختیاں اور حساب کتاب کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ جواب دینے کو کچھ نہیں، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ ایک طرف تو یہ خیالات آتے ہیں، مگر دوسری طرف جب یہ امید سی بنتی ہے کہ دل میں صحابہ سے محبت بھی ہے، اہل بیت کی غلامی بھی ہے، ان کی محبت دل میں پال رکھی ہے، انشاءاللہ یہ بزرگ ہستیاں جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، ان کے صدقے ہم پر بھی ضرور کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ التجائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ اور آج تو جمیع اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہونا ہے، اور وہ ہستیاں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص نسبت، آل رسول کہلاتے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ نبی پاک سے تو کسی کو یوں سمجھے نا کہ تھوڑی سی نسبت مل جائے، وہ اس کے لیے کس قدر فضیلت کا باعث بن جاتی ہے۔ یاد رہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سنی اور سمجھیے کہ پیارے آقا سے نسبت کتنی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے اہل مدینہ کو ظلما ڈرایا، اللہ تعالیٰ اس پر خوف ڈالے گا، اور اس پر اللہ کی اور ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت۔ جو مدینہ منورہ میں رہنے والا ہو گیا، پیارے آقا کا شہر ہے نا، اس شہر سے نسبت ہو جائے، اب اس پر ڈرانا، اس پر ظلم کرنا، اس پر خدا اور اس کے رسول کی لعنت۔ اب جو اہل عرب ہو جائے، نبی پاک عربی آقا ہے نا، ان سے نسبت ہو جائے، عربی ہو جائے، اس کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے، من غش العربا لم يدخلوا في شفاعتي ولم تنله مودتي، میرے آقا نے فرمایا جس نے عربوں سے بغض رکھا میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور اس کو میری مودت میسر نہ آئے گی۔ مودت سے یہاں مراد کیا ہو؟ محبت۔ اب غور کریں، اہل مدینہ ہوں تو پیارے آقا علیہ السلام اسے اپنا کیسی نسبت والی بات عطا فرما کہ ان پر ظلم کرنا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی، اہل عرب سے بغض رکھے وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جن کو شہر اور وطن کی نسبت ملی، جس کو خاندان سے نسبت ملی، جس کو میرے آقا نے اپنی آل فرما دیا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کے کیا فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں کیا ارشاد ہوتا ہے، آئیے وہ آیت کریمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے رجس ناپاکی دور کرے، اہل بیت رسول، اور تمہیں پاک کرے، خوب پاک۔ اب ذرا غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اہل بیت کے فضائل جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہاں اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن اور امام حسین کے حق میں نازل ہوئی۔ اور یہاں ایک مفسرین کی، جس کو گروہ کہیں مفسرین میں، ایک بہت بڑے یوں سمجھیے کہ حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ بہت تفصیل ہے کہ اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہیں، انشاءاللہ آج اس پر بھی ہم احادیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور احادیث پر جب نظر پڑتی ہے تو امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. اے پنجتن کے غلاموں ذرا سنو, یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک بڑی پیاری اس موضوع سے متعلق ہی کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ اقدس میں موجود ہیں اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے, میرے آقا نے انہیں اپنی چادر مبارک میں چھپا لیا. بی بی فاطمہ تشریف لائیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا. امام حسن تشریف لائے, انہیں بھی چادر مبارک میں لیا. امام حسین آئے, انہیں بھی اپنے دامن میں چھپایا. اور پھر دعا کیا فرمائی, آئے ہائے ہائے, دعا سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں, اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا رب, یہ میرے اہل بیت اور میرے مخصوصین ہیں, ان سے رجس اور ناپاکی دور فرما, انہیں پاک کر دے اور خوب پاک. سبحان اللہ. اب جب یہ دعا ہو رہی تھی نا, ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں. دیکھیں کیا ایک خوبصورت, جس کو آپ کہیں کہ فیملی کا پیار, ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت کا انداز. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا, وانا معہم, یا رسول اللہ میں بھی تو ان کے ساتھ ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انک علی خیر, تم بہتری پر ہو. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ میرے آقا نے ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا. اچھا, حضرت واصلہ نے عرض کی, میرے حق میں بھی دعا ہو یا رسول اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور فرمایا, وانا من اہلک. اس نے کہا, یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کے اہل بیت میں ہوں. تو پیارے آقا نے فرمایا, وانت من اہلی, تم بھی میرے اہل میں سے ہو. تو اب اس طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے قرب کی برکتیں حاصل کرتے. تو اب یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی رضا مبارک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادیوں کو لپٹا کر دعا فرمائی. وہ دعا بھی سنیے. فرماتے ہیں, یہ عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یعنی یا رب, یہ میرے چچا اور بم منزلہ میرے والد کے ہیں اور یہ میرے اہل بیت ہیں, انہیں آتش دوزخ سے ایسا چھپا جیسا میں نے اپنی چادر مبارکہ میں چھپایا. اس دعا پر, اب جب یہ دعا کی, دعا کرنے والا کون, اعلی حضرت کا وہ شعر ہے نا, اجابت کا سہرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت یعنی قبولیت, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے دعا کی, راوی لکھتے ہیں جب میرے آقا نے یہ دعا کی چادر میں ان کو چھپا کر, تو مکان کے درو دیوار نے آمین کہی. سبحان اللہ. اب ذرا سوچیں یہ کیسی مبارک ہستیاں ہیں. تو بہت ساری روایتیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں کون کون داخل ہے. یہاں علماء نے بڑی زبردست اس پر جو ہے نا ہمارے لیے کیٹیگرائز کر دیا کہ اہل بیت اطہار میں کون کون ہیں. صحیح مسلم میں کی روایت ہے, حضرت زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں, کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں؟ انہوں نے فرمایا, آپ کی ازواج بھی اہل بیت سے ہیں, لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا. پوچھا گیا وہ کون ہیں, فرمایا آل علی, آل عقیل, آل جعفر اور آل عباس. اور اس کی جو کیٹیگرائز کیا گیا بڑے پیارے انداز میں کہ بیت نسب, جو اہل بیت ہیں وہ کون کون ہیں, بیت نسب یعنی خاندان والے, بیت ولادت یعنی اولاد, اور بیت سکنی یعنی جو کاشانہ مبارک میں نبی پاک کے ساتھ رہا کرتے, ان کو بھی اہل بیت میں داخل کیا گیا. سبحان اللہ. یہ تین کیٹیگری ہو گئی. تو اب اس کے اعتبار سے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے بنو ہاشم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں. قریبی دادا کی اولاد کو بھی بیت کہتے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے یہ فلاں بزرگ کا بیت ہے, ان کے خاندان سے ہیں. تو اب سکونت اور رہائش کے اعتبار سے پیارے آقا کی ازواج مطہرات اہل بیت ہو گئیں, اور حضرت زید اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ کیونکہ پیارے آقا کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے, اس لیے صاحب مشکات نے مناقب اہل بیت کے باب میں ان کا بھی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری تقسیم اور کیسے فضائل. یعنی ازواج مطہرات, اور پھر پیارے آقا علیہ السلام بنو ہاشم کی جو اولاد ہو گئی وہ بھی اہل بیت میں جی. اور پھر جن کو غلامی کا شرف ملا, پیارے آقا کے ساتھ ہی رہے, تو ان کو بھی یہ شرف عطا فرما دیا گیا.
اہل بیت کا جو لفظ ہے آپ نے کافی ماشاءاللہ کیٹیگرائز اس کو کر کے بیان کیا. اس کے علاوہ بھی بعضوں کے متعلق جو ہے وہ دیگر صحابہ کے بھی اقوال ملتے ہیں, جیسے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ ہمارے اہل بیت سے ہیں.
اب ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا, یہ خاص کرم نواز,
خاص قرب کی وجہ سے کیا گیا. دیکھیے جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے نا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک رضا میں لیا
جی,
تو جو قریب تھا اس نے کہا کہ مجھے بھی یہ شرف ملے, تو ان کو بھی شامل کر لیا گیا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, یہ خاص فضیلت انہی کی ہے کہ جن کو پہلے بیان کیا گیا اور پھر اس پر شفقت ان پر ہے جس نے عرض بھی کر دی,
اعزازی
طور پر ہیں. جیسے تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کے بارے میں جو احکامات ارشاد فرمائے، جو فضائل اور وہ مناقب بیان کیے گئے، اس کی بڑی تفصیل ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو تقسیم ہے وہ بہت سارے اعتبار سے ہے، اور ہر ایک گروہ کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے الگ الگ اقوال ارشاد فرمائے. اچھا، بعض وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں خاص کیٹیگری کو بیان کیا گیا، اچھا بعض وہ ہیں کہ جن کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا. اب دیکھیں، جیسے اہل بیت کی ایک یہ تقسیم ہے، اسی طرح ایک عمومی فضیلت ہے قرآن کے اندر جو تمام ہی صحابہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کے ساتھ جو ہے وہ حسنہ کا وعدہ فرمایا. پھر اس میں ایک گروہ ہے عشرہ مبشرہ کا، اسی طرح شیخین کا جو لفظ ہے، سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ایک یہ کیٹیگری ہے. اسی طرح پنجتن کی بھی دو طرح سے تعبیر کی جاتی ہے، ایک آپ نے جو بیان کی اور دوسری سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین. اسی طرح خلفائے راشدین ایک الگ گروہ ہے. اسی طرح اصحاب بدر کے الگ فضائل بیان کیے گئے. اچھا، ہجرت مدینہ سے قبل کے صحابہ اور بعد کے صحابہ، ان کی ایک الگ کیٹیگری ہے. بیعت رضوان والے، ان کو الگ سے فضائل کے اندر شامل کیا گیا ہے. عشرہ مبشرہ یہ ایک الگ گروہ ہے. اسی طرح بہت ساری تقسیمات ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے قرب میں رہنے والوں کو کیسا کیسا نوازا ہے.
تو آقا کا قرب پاتے رہے اور انمول ہوتے چلے گئے، فضائل ملتے چلے گئے. اب وہ حدیث اپنے جب سنی تھی تو اختیارات مصطفیٰ دیکھے نا صلی اللہ تعالی وسلم کے، جو آتا جائے دروازہ کھولو اور اسے جنت کی بشارت دے دو، جو آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری حدیث پاک سنائی. تو یہ پورے سلسلے میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نواں سلسلہ ہے فرام دا ڈے ون. اگر ہم غور کریں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے ہم چلے تھے، خلفائے راشدین کے فضائل، پھر اس کے بعد ہم نے بقیہ عشرہ مبشرہ کے فضائل سنے، پھر ہم نے الحمدللہ خاتون جنت، ازواج مطہرات، حسنین کریمین کے فضائل سنے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، دیکھیں نا، امت کی کشتی اور ستارے. تذکرہ ہی ان لوگوں کا ہے جس کا امت کو سہارا ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ ہمیں ایک آسرا ضرور ہے، ایک دل کو دلاسا ملتا ہے. ہم گناہ گار صحیح، ہم خطا کار صحیح، مگر ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے. اور انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. آپ بھی دل میں محبت ضرور رکھیں، مگر آج یہ بھی بات کریں گے کہ محبت کا تقاضا کیا فقط نیاز پکا لینا، ان کے نام کے جناب دارے لگا دینا یہی کافی ہے، یا محبت کچھ اور تقاضا بھی کرتی ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ مدنی پورا حاصل کریں گے. آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد ابراہیم افضل ہے جی، اسٹوکن ٹرینٹ انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ پاک آپ کو خیر و برکت عطا کرے. بہت اچھی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہو. تو اگر آپ پلیز، یہ ایک نعت ہے، اگر آپ اس کے چند اشعار سنا دیں. لب پھول دہن پھول. شکریہ. السلام علیکم.
سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن.
یہ بھی اعلی حضرت کا کمال ہے. دیکھیے، دو طرح سے کمال ہوتا ہے کسی بھی صاحب فن کا. ایک ہے ایک ہی معنی کے لیے بہت سارے الفاظ کو استعمال کرنا، جس کو مترادف کہا جاتا ہے، اور ایک ہے ایک ہی لفظ کو مختلف معنی کے اندر استعمال کرنا. اب جیسے گل والا کلام انہوں نے پڑھا، تو لفظ گل کو کتنے معنوں کے اندر استعمال کیا گیا. اسی طرح جس کلام کی فرمائش آئی ہے،
مطلب یہ ایسے
کلام ہے میں جو پھول ہے، پھول کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف معانی کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا. اور جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو امیر اہل سنت کا وہ قول یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں الفاظ دست بدستہ حاضری دیتے تھے کہ کاش ہمیں آپ کے کلام میں جگہ مل جائے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. یعنی شعرا جو ہے وہ ڈکشنریوں میں ڈھونڈا کرتے ہیں، یار یہ اس کا کوئی لفظ مل جائے، کوئی خوبصورت یہاں پر ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. لیکن امام اہل سنت کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یہ تصور بنتا ہے.
میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں، اور واقعی جی تو میرا بھی یہ چاہتا ہے کہ جب یہ کلام پڑھیں تو ہم اس کی تشریح میں چلے جائیں، اعلیٰ حضرت کے اور فضائل اور کلام کی خوبصورتیاں بیان کریں. لیکن چونکہ ٹاپک ہمارا امت کی کشتی اور ستارے، مگر الحمدللہ ایک مہینے ہی کی بات ہے، اب ماہ رضا آیا چاہتا ہے. سفر المظفر میں انشاءاللہ خوب ذکر رضا کریں گے، اور اس میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح بھی، اعلیٰ حضرت کے کلام بھی سنیں گے خوب انشاءاللہ، اور اس پر اور زیادہ
شروع ہیں. ہاں، ہم سب قریب پروموز بھی
انشاءاللہ پروموز بھی چلنا شروع ہو جائیں گے. آج بھی آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں، روزانہ دکھاتے ہیں، آج بھی دکھائیں گے. اہل بیت اطہار سے اس کو خاص تعلق حاصل ہے، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ. ایک اور کال دے دیجئے.
سر تجسسی تجسس.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبد المحیط اتاری عرض کر رہا ہوں ڈیفینس سے استو سے صحیح لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ وہ مشتاق بھائی نے جو پڑھی اگر وہ کے دو چار شعر ابھی تو بڑی مہربانی ہوگی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ انشاءاللہ دوسری اگلی کال دے دیں
میرا نام محمد عدنان اتاری ہے میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مجھے ایک کلام سنا دیجیے صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ آپ ہی پیارے بھائی پورا سنا دیتے تو کیا بات تھی ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی بڑی پیاری ہے اگلی کال دے دیجیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
میرا نام محمد عظیم اختاری ہے میں مکہ معظمہ سے ہوں میں رہنے والا ہند کا ہوں مراد آباد کا جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے امت کی چشتی اور ستارے
ماشاء اللہ مکہ پاک میں آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے ہماری حاضری کے لیے بھی دعا فرما دیجئے بے حساب مغفرت کے لیے بھی دعا کر دیجئے اگلی کال دے دیجئے
میں محمد رمضان عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں گزارش ہے حاجی صاحب گزارش یہ ہے کہ حاجی صاحب میرے لیے خصوصی دعا فرمانا تھوڑی مشکل ہے یا کمی کی آپ کی دعا کا صدقہ بابا جی کی کرم نوازی کا صدقہ انشاءاللہ رب العزت تھوڑی سی پریشانی کو دور فرمائے اور مدنی چینل 24 گھنٹے میرے روم میں چلتا رہتا ہے میں ادھر ایک کمپنی میں امام مسجد ہوں مسجد میں امامت کراتا ہوں تو روم میں نے ٹی وی لگایا ہوا ہے 24 گھنٹے مدنی چینل چل رہا ہے اپنے دوست بنگلہ دیش کے ہیں ان کو ساتھ بیٹھا کے مدنی مذاکرہ سنتے ہیں اور مدنی چینل کے جتنے بھی ایسے پروگرام ہیں ہم باقاعدگی سے سنتے ہیں اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو تقی عطا فرمائے حلقے کائنات امیر اہل سنت کا سایہ ہم اہل سنت پر قیامت تک آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہے کہ مالک کریم ان کے وسیلے سے آپ کی اور جملہ تمام اسلامی بھائیوں کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے بڑے پریشان حال ہیں اسلامی بھائی بڑی مشکلوں میں ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے جو جس پریشانی میں ہے کرم فرمائے اور ان پریشانیوں کو دور فرمائے کچھ کلاموں کی فرمائش آ گئی آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کافی سارے اسلامی بھائی ہمارے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں اور مرحبا کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے کہ سردار آباد فیصل آباد سے بذریعہ ہوائی جہاز کافی سارے ہمارے تاجر اسلامی بھائی بارگاہ میرے لیے سنت میں حاضری دینے آئے ہیں آج پہنچے ماشاءاللہ آپ کو عالمی مدری مرکز میں مرحبا کہتے ہیں اور فیضان مدینہ میں انشاءاللہ امید ہے آپ وقت گزاریں گے مدنی مذاکرے سے برکتیں حاصل کریں گے دنیا بھر سے اسلامی بھائیوں کی آمد فیضان مدینہ میں رہتی ہے اور اب جو دن ہیں بڑے بالخصوص بہت زیادہ ہمارے پاس اسلامی بھائیوں کی آمد ہے کیونکہ میری معلومات کے مطابق کئی سارے سنی جامعات کے طلبہ پہنچ چکے ہیں اور کئی آن دا وے ہیں ہزاروں کی تعداد میں انشاءاللہ کل سے مدنی مذاکروں میں ناظرین بھی دیکھیں گے کہ یہ طلبہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تاجران حاضر ہو چکے ہیں اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی اس وقت فیضان مدینہ میں ایک بہار کا سماں
آ رہے ہیں اور ہزاروں قافلے میں سفر کر چکے ہیں
قافلوں کی تو جو ریل پیل ہے وہ تو ماشاءاللہ
خبر تھی ماشاءاللہ سن کے دل خوش
حیران ہو گئے قلم کے ایک ایک ڈویژن سے باب المدینہ کے ایک ڈویژن کی کارکردگی میں سن رہا تھا کہ ایک ڈویژن سے 1000 سے زیادہ اسلام قافلے میں سفر کر چکے تھے ایک ڈویژن سے ایک کابینہ سے 3000 سے زیادہ اسلام قافلے میں سفر کر چکے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں باب المدینہ نہ صرف بلکہ پورے پاکستان میں اسلام مدنی قافلوں میں ہیں اور انشاءاللہ امید ہے بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہند میں اور ہر جگہ مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں جو مدنی قافلوں کے مسافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو نہیں کر سکے اب تک سفر انہیں بھی سفر کرنا چاہیے اور جو یہاں فیضان مدینہ دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں رب کریم ان کا سفر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آئیے کچھ کلام سنتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تنکا تو خلائے نہیں گلتا تن کا بھی ہمارے تو خلائے نہیں گلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوگے محن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوگے محن پھول واللہ جو مل جائے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول
سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی اعلی حضرت ایک خوبصورت باغ کا تذکرہ بھی کس پیارے انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ کرم کا چمنستان ہے جہاں سے کرم کے چشمے پھوٹتے ہیں اور زہرا بی بی فاطمہ خاتون جنت کا بڑا پیارا لقب ہے آپ کو زہرا کہا جاتا اور اس کا مطلب بھی کلی ہے زہرا ہے کلی اور پھر حدیث پاک کی طرف کیا خوبصورت کمال ہے امام حسنین کریم ان کو پھول کہا اب پھول اور کلی کو ملا کے چمنستان کرم کی بات کی سبحان اللہ
بغیر آپ نہیں رہ سکے نا
میں کیسے رہ سکتا ہوں اعلی حضرت کے اتنے خوبصورت اشعار ہوں تو کچھ نہ کچھ اس پر برکتی لینے کے لیے عرض کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ فضائل اہل بیت اطہار کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں اللہ جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے ایک کتاب اللہ ایک میری آل سبحان اللہ اب ذرا غور کریں کس قدر پریورٹی والی بات ہے کس قدر بڑی بات ہے کہ کتاب اللہ کے بعد جس کا تذکرہ کیا وہ اپنی آل کا تذکرہ کیا فضائل ہی فضائل احادیث میں کیا فرماتے ہیں
سبحان اللہ اہل بیت کرام جی ان کی عظمت ان کے فضائل وہ تو کتب احادیث کے اندر بھرے پڑے ہیں مختلف قسم کے بلکہ پورے پورے باب ان پر باندھے گئے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث اور یہ حدیث پاک ہمارے سلسلے کا ایک حصہ بھی ہے
واہ واہ واہ
اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری بھی ہیں اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی یہ روایت ہے ابن عباس سے بھی ہے حضرت ابو سعید خدری سے بھی ہے کافی سارے صحابہ کرام علیہم رضوان اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری آپ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینت نوح فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے ایسی ہے جس طرح کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا کہ جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے ہٹا رہا ہلاک ہو گیا
سبحان اللہ
اب یہاں تک تو حدیث بڑی مشہور ہے لیکن آگے ایک الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے وہ بڑے دلچسپ ہیں اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِ مَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنْ دَخَلَهُ غُفِرَ لَهُ ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال وہ باب حطہ جو بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی کرنے کی بنیاد پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ تم باب حطہ کے اندر داخل ہو تو تمہاری مغفرت کر دی جائے گی تو ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال وہ باب حطہ کی طرح ہے کہ گویا کہ اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کرو گے تو رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے.
سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. تو اہل بیت کرام کی محبت یا ان کی الفت یہ انتہائی ضروری ہے.
یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اگر اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہیں ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے, کیونکہ جس طرح کے فرامین مصطفیٰ ملتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں تو پھر تو ایمان ہی قابل نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ یہ محبت بھی دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے.
بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ اس کے بارے میں حدیث شریف ہے.
جی
آپ نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ لما یغذوکم به من نعمہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اس لیے کرو کہ رب تعالیٰ جل جلالہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے. فرمایا و احبونی بحب اللہ, اور اللہ اور میرے ساتھ محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے کرو. و احبو اہل بیتی بحب لحبی, اور فرمایا کہ اہل میری اہل بیت کے ساتھ محبت میری محبت کی وجہ سے.
سبحان اللہ تو
یقینا پتہ چلا کہ جو اہل بیت کرام کی محبت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے ایک زینہ ہے, اور یہ زینہ اگر طے ہوگا تو آگے سرکار کی محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ رب تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کے جائے گا.
سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, فضائل اہل بیت سن رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک, درود پاک ہم اور آپ سارے پڑھتے ہیں, مگر درود پاک کے بارے میں ایک بڑی جس کو کہنا دلچسپ معلومات اور یونیک بات, کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں رب تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھا دیا ہے, آپ یہ فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کیسے پیش کریں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اس طرح درود بھیجو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, پورا درود ابراہیم جو ہے. اس سے معلوم ہوا کہ درود بھیجنے کے حکم کی تعمیل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ اپنی آل کو بھی شامل کر کے ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اور آپ کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے, فرماتے ہیں مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو. اللہ عرض کی گئی کٹا ہوا درود کیا ہے, فرمایا صرف اللہم صلی علی محمد کہنا, تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو جب بھی درود بھیجیں کوشش کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو شامل کیا جائے. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی آل سے محبت اور امت کی تعلیم کہ کس طرح امت جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت فرمائے. تو فضائل ہی فضائل ہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہوا, بڑے دلچسپ واقعات ہیں ان کی سیرت کے, کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائے.
ماشاءاللہ ان کی سیرت تو بڑی ہی طویل ہے, چند واقعات عرض کروں گا, اور سب سے جو ایک طویل بھی ہے لیکن مختصر بیان کروں گا دلچسپ بھی ہے, آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے. آپ جو ہے وہ ایران اور فارس یہ جو علاقہ ہے,
یعنی فارسی سے مرادی ایران فارس کے تھے
یہ علاقہ جو ہے نا, اب کی تقسیم اور ہوگی اس زمانے کچھ اور ہوگی لیکن علاقہ یہی ہے. آپ اہل عرب میں سے نہیں تھے,
ٹھیک ہے,
آپ یہاں کے رہنے والے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں حق کی تلاش اور جستجو ڈال دی تھی.
ٹھیک,
اب بہت بڑے عالم تھے, یعنی قرآن سے جو پہلے کی انجیل اور تورات وغیرہ جو کتابیں تھیں ان کے بھی بہت بڑے عالم تھے. اچھا, آپ کے دل میں یہ تھی کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تلاشوں اور ان پر بھی ایمان لانے کا سلسلہ ہو. تو آپ اس تلاش کے لیے لوگوں سے پوچھا کہ میں کیا کروں, تو کسی نے بتایا کہ روم کے علاقے کے اندر فلاں شخص جو ہے وہ بہت بڑا عالم ہے, آپ ان کے پاس چلے جائیں. یہاں سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے, اپنا گھر بار کاروبار جو بھی خاندان تھا جو بھی تھا یہاں پر سب چھوڑا اور حق کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل پڑے, اکیلے نکل پڑے. روم پہنچے, وہاں پر گئے, اس شخص سے ملے, وہ اپنے زمانے کا اپنے زمانے کی کتاب کا بہت بڑا عالم تھا, اور آپ نے جا کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں, اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ مجھے سکھائیے گا, اور اس کے بدلے میں میں آپ کی خدمت کروں گا. یعنی خدمت کرنے پر آپ راضی ہو گئے. اس نے جو ہے ان کو قبول کر لیا. کچھ عرصہ آپ اس کے ساتھ رہے. جب اس کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے. اس نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں, تو کہنے لگے کہ میں نے اتنا وقت آپ کے پاس گزارا, علم سیکھا, آپ نے مجھے آداب جو ہے وہ تعلیم فرمائے, اب آپ کا انتقال ہو رہا ہے تو میں جس حق کی تلاش میں ہوں تو میں اب اس کو کہاں تلاش کروں, اس غم سے میں رو رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں میرا ایک بھائی ہے, وہ بھی عالم ہے, زاہد ہے, تم اس کے پاس چلے جانا اور میرا پیغام پہنچانا کہ فلاں نے مجھے بھیجا تھا. اس کا انتقال ہو گیا، آپ پھر سفر کرتے ہیں، دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، تلاش جاری ہے، پھر خدمت گاری پر تیار ہو جاتے ہیں کہ میں تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہوں، مجھے اپنے پاس رکھ لو، علم سکھانا اور آداب سکھانا۔ پھر اس کا بھی جب وصال کا وقت قریب آتا ہے، پھر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہی سوال کرتا ہے، وہی جواب دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا فلاں علاقے میں ایک اور بھائی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو یہی میرا پیغام اور سلام پہنچا دینا۔ اب پھر وہاں سے سفر کرتے ہیں، ایک اور علاقے کے اندر جا کر پہنچتے ہیں، اس شخص سے ملتے ہیں، اس کے پاس وقت گزارتے ہیں، جب اس کے وصال کا وقت قریب آتا ہے آپ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی ایسے شخص کو تو نہیں جانتا کہ جس کی طرف میں آپ کو ریفر کروں، لیکن مجھے کتابوں میں جو میں نے نشانیاں پڑھی ہیں، انجیل میں، تورات میں، اور جو پرانی آسمانی کتابیں ہیں، اس سے جو میرا علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان قریب آخری نبی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں یا لا چکے ہوں گے۔ اب تم ایسا کرو، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر مکے کے تاجر آتے ہیں اپنا مال تجارت لے کر، ان سے پوچھتے رہنا کہ تمہارے علاقے کے اندر فلاں فلاں نشانی کا جو شخص ہے وہ آ چکا، کسی نے اعلان نبوت کیا یا نہیں، جب تمہیں خبر ملے تو تم چلے جانا۔ آپ نے کہا کہ اس کی علامت کیا ہوگی، نشانیاں کیا ہوں گی، تو تین نشانیاں آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، دوسرا وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے یاد کر لیا فلاں علاقے میں چلے گا، اب ایک اور سفر اختیار کیا، واقعی وہاں پر مکے کے، حجاز کے قافلے آتے تھے، جو بھی قافلہ آتا آپ اس سے سوال کرتے کہ تمہارے علاقے میں کسی نے ایسا اعلان کیا، تو کچھ عرصے کے بعد کسی نے کہا ہاں ہمارے ہاں محمد نامی ایک شخص ہے جس نے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پہچان لیا کہ ہونا ہو یہ وہی شخص ہے۔ اب وہاں سے انہوں نے مکہ شریف کا سفر اختیار کیا، مکے میں پہنچے۔ اچھا مکے میں پہنچے کیسے؟ ان قافلے والوں سے کہنے لگے، زیادہ سفر تو تھا نہیں، ویسے مسافر تھے، جس کے پاس رہتے تھے اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنا غلام بنا لو، اپنے ساتھ مکے لے جاؤ، چاہو تو وہاں جا کر آزاد کر دینا، چاہو تو بیچ دینا، اور چاہو تو وہاں پر مجھ سے خدمت لیتے رہنا، اور راستے میں بھی میں تمہاری خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یعنی یہ جو جذبہ ہے آپ کا اور پورے واقعے کے اندر کہ علم دین اور حق کی تلاش کے لیے آپ نے اپنے آپ کو غلام بنا دیا اور خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تاجروں نے قبول کر لیا، آپ اس قافلے کے ساتھ مکے پہنچے، وہاں پر جا کر آپ نے معلومات کی، دو حبشی غلاموں کے ساتھ جو ہے ان کے جو قافلے والے تھے جنہوں نے ان کو غلام بنایا تھا، ان کے ساتھ یہ کام کرتے، پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے اعلان نبوت کا کیا ہے، وہ رات کے پچھلے پہر جو ہے حجر اسود کے پاس تشریف لاتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ۔ آپ نے وقت جو ہے وہ دیکھا، پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں، حاضر خدمت ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ گفتگو ہوئی، اور ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ علامات دیکھنی تھی، کنفرم بھی تو کرنا تھا،
تین علامتیں تھیں۔
تو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب گیا تو آپ نے ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی، میں آپ کے پیچھے کی طرف چلا گیا، پشت کی طرف، کسی بہانے سے کہ مہر نبوت دیکھوں۔ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں پیچھے کی طرف مڑا، آقا صلی اللہ تعالی وسلم میرے دل کی جو تمنا تھی وہ سمجھ گئے، اور سرکار نے خود ہی اپنے شان اقدس سے چادر کو سر کر دیا۔ جیسے میری نظر پڑی تو مہر نبوت نظر آ گئی، تو میں نے کہا کہ یہ پہلی علامت تو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ دوسرے دن پھر آنے کی نیت کی، چلے گئے پہلے دن، کہتے میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، دوسرے دن پھر حضرت اسود کے پاس حاضر ہوا، آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو میں نے کھجوریں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی۔ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سوال کیا کہ اے سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں سے نہیں کھایا بلکہ اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں اس کو تقسیم فرما دیا، اور فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ دوسری نشانی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی۔ اب چلے گئے، تیسرے دن پھر کہتے میں نے کچھ کھجوریں جمع کی، پھر کسی بہانے سے پہنچ گیا، آقا جلوے لٹا رہے تھے، حاضر خدمت ہوا، پھر میں نے کھجوریں پیش کی، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر سوال کیا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں سے خود بھی تناول فرمائیں کچھ کھجوریں اور بقیہ جو ہے وہ اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم فرما دی. فرماتے ہیں کہ تیسری نشانی کا پورا ہونا تھا, فوراً ہی میں نے کلمہ پڑھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہے آپ کے اسلام لانے کا واقعہ. اتنا طویل عرصہ, بڑے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی طویل عمر آپ کو عطا فرمائی تھی اور اتنا آپ نے زمانہ دیکھا جی. تو پھر
300 سال تقریباً
جی, پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر رہ گئے, پھر آپ کی آزادی کا واقعہ, غلامی سے آزادی ملی, اس میں آقا کا کرم, وہ باغ کا واقعہ, وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا, وہ ساری کرامات اور معجزات کے ساتھ جو ہے وہ آپ بہرحال آزاد ہوئے. اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے قرب میں گزاری. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا میں, یہاں پر ایک اور دلچسپ واقعہ ہے جو زرقانی کے اندر نقل کیا ہے, شرح زرقانی میں. وہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا, اور یہ یہودی سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھا, اس کو فارسی زبان آتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سلمان فارسی حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی انہوں نے. اس پر وہ یہودی سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ سلمان کیا کہہ رہا ہے, تو وہ یہودی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کی تعریف نہیں, یہ تو بہت برا بھلا آپ کو کہہ رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا, سلمان تو ہماری تعریف بیان کر رہا ہے, سلمان تو ہماری تعریف بیان کر رہا ہے. بس اتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا تھا. وہ یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, کافی عرصے سے میرے دل کے اندر یہ خلش تھی کہ آپ شاید اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نہیں ہیں, اب سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں, لہذا اب پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے. وہ وہاں مسلمان ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل امین سے, اے جبریل سلمان کو عربی زبان سکھا دو.
اللہ,
عربی زبان. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ کہ وہ یہودی بھی یہ سمجھا تھا کہ شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فارسی زبان نہیں آتی, لیکن اللہ کے حبیب نے اس بات کا اظہار کر دیا گویا کہ مجھے صرف عربی نہیں بلکہ میں تو پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں, تو ساری زبانیں میری,
نہ صرف انسانوں کی بلکہ میرے آقا تو جانوروں کی بولیاں, جانور آ کے بھی تو فریاد نبی پاک کے آستانے میں کیا کرتے. اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر بھی سنا دیں, یہاں یہیں سے کرتی ہے ہرنی فریاد.
اللہ,
کتنا پیارا شعر ہے, یہیں شترانے ناشاد گلائے رنجنی, ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد,
یہیں سے پاتی ہے
ہرنی داد, واہ واہ واہ,
اسی در سے شترانے ناشاد گلائے رنجو
انا کرتے ہیں. پیارے آقا کی بارگاہ میں جب کسی جانور پر ظلم کیا جاتا اور تکلیف پہنچتی تو وہ بھی آ کر فریاد کرتا, تو سب کی بولیاں جاننے والے, سب پر کرم فرمانے والے. آج امیر علیہ سنت نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ شہد کی مکھیاں درود شریف پڑھتی ہیں, تو وہ واقعہ بھی تو ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شہد کی مکھی نے اپنے شہد لانے کا واقعہ پیش کیا تھا اور عرض کیا تھا کہ اس کا طریقہ کیا. تو میرے آقا سب کی بولیاں جانتے, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی بات چلی,
اگر مکمل کر لیں تھوڑا سا رہ گیا تھا.
بالکل,
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ جبریل ان کو عربی زبان سکھا.
سبحان اللہ.
تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سلمان سے کہیے کہ اپنا منہ کھولیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی سے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. انہوں نے اپنا منہ کھولا, جبریل امین نے اپنا لعاب دہن ڈالا, ان کے منہ میں وہ ڈلنے کی دیر تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عربی فر فر بولنا شروع کر دیا.
ایک طرف بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں جا کر لینگویج کورس کیے جاتے ہیں اور ایک طرف آقا جبریل سے کہہ رہے ہیں کہ سلمان کو عربی سکھا دو. اختیارات مصطفیٰ دیکھیے,
اس بارگاہ میں پہنچے تھے جہاں سے سب ملتا ہے, زبان بھی ملتی ہے, دنیا بھی سنورتی ہے, آخرت بھی سنورتی ہے.
اللہ اللہ,
ایک میں تو ایسا ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ, 6 صحابہ کو بھیجا مختلف ممالک کے اندر کہ جاؤ جا کر وہ دین متین کی تبلیغ کے,
مدنی قافلے روانہ
کیے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں ہمیں عربی ان کی زبان کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا زبان ہے, لیکن جیسے ہی ہم علاقے کے قریب پہنچے تو ہم نے فر فر بولنا شروع کر دیا انہی کی زبان.
بھیجا کس نے تھا؟ سبحان اللہ,
سبحان اللہ. میرے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے علم کی گواہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی آپ نے ایک صحابی کو کچھ ارشاد فرمایا, صحابی کے پاس تشریف لے کر گئے, آپس میں مکالمہ ہوا, انہوں نے گفتگو جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ سلمان فارسی نے مجھے یہ کہا ہے. تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک مطالعہ نے سلمان کو علم سے نوازا ہے اور آپ اتنے بڑے عالم تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑا ممتاز آپ کا رتبہ تھا، اور آپ کی جو خصوصیات تھی علم کے حوالے سے، قرآن کا حدیث کا علم تو تھا ہی، جو پچھلی کتابیں تھیں اس کے آپ بہت بڑے عالم تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی جو نعت شریف پچھلی کتابوں میں تھی وہ آپ بیان کیا کرتے تھے. اور ایک اور بڑا تاریخی آپ کی ذات کے حوالے سے واقعہ ہے کہ جب غزوہ خندق کا موقع ہوا اور بڑا شدید حملہ تھا، اس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عرب کے بہت بڑی تعداد میں قبیلے ایک ساتھ آ کر حملہ آور ہوئے تھے، اور بظاہر ڈیفینڈ کرنا وہاں پر بڑا دشوار نظر آ رہا تھا، تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے مشورہ طلب فرمایا. آپ کی جو عادت کریمہ تھی کہ کیسے لڑا جائے، مدینے سے باہر نکل کے لڑا جائے یا یہی رہ کے لڑا جائے، تو اس وقت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا کہ اے آقا، میں نے دیکھا ہے ہمارے فارس کے علاقوں میں یوں بھی اپنے علاقے کی حفاظت کی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم ایک طرف جو ہے وہ خندق کھو دیں، بقیہ جغرافیہ ہی اس کا بیان کیا جاتا ہے، ایک طرف پہاڑ تھا
ان کا آئیڈیا
جی، دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو حلیف قبیلے ہیں وہ ہیں. تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو سرکار نے قبول فرمایا اور خندق کھودی گئی، اور اس کی نسبت سے اس جنگ کا نام ہی جنگ خندق پڑا.
اچھا، یہ کافروں کے لیے بڑا اچھمبے والی بات ہے، بالکل شاکڈ ہو گئے، یہ کون سی حکمت
بڑا نئی،
یعنی یہ جنگی پہلی بار حکمت عملی یوں یوز کی گئی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ مشورہ آیا. اور پھر غزوہ خندق پر بات کی جائے تو کیسے کیسے معجزات وہاں جو ظہور ہوا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ وہاں پر، وہ بکری کا واقعہ، پھر ان کے بچوں کا زندہ کر دینا، اور پھر وہ جو نبی پاک کی قوت کا اظہار کہ جو بڑی چٹان کسی سے نہ ٹوٹتی اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر
بھوک کا اظہار، وہ ساری چیزیں،
بہت ساری باتیں،
ساری چیزیں.
سبحان اللہ.
آخر میں ان کی ایک بات عرض کر دوں، میں پھر انشاءاللہ اور بھی
بہت سارے سوال
بیت کا تذکرہ ہے. ان کی وفات کے وقت بعض صحابہ ان کے پاس عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے. آپ بیمار تھے تو آپ دیدہ تھے، رو رہے تھے، تو آنے والے نے پوچھا کہ اے سلمان، کیا دنیا کے چھوٹنے پر رو رہے ہو، حالانکہ تم تو اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے عنقریب ملنے والے ہو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں دنیا کے چھوٹنے پر یا دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ دیدہ نہیں ہوں، نہ ہی مجھے کوئی خوف ہے، بلکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کیا جانے والا عہد اور آپ کی وہ حدیث پاک رولا رہی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ ایک مسافر رہتا ہے، یعنی اپنے پاس بہت زیادہ مال جمع نہ کرو، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارا مال جمع ہے. اچھا، اس روایت میں دو تین روایتیں ہیں، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیان کیا راوی نے کہ جس مال کو وہ اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ سمجھ رہے تھے، وہ مال تھا کیا
اللہ،
کہ جس پر ان کو یہ خوف ہو رہا تھا کہیں اس حدیث پر میرا عمل ویسا نہ ہوا ہو جیسا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا. تو جو مختلف روایتوں میں بیان کیا کہ آپ کے پاس کوئی سونے چاندی کے انبار نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے خوف تھا، بلکہ ایک یا دو برتن جس سے وضو کیا کرتے اور کپڑے دھویا کرتے، ایک بستر اور چند ضرورت کی اشیاء تھی، لیکن اتنی سی دنیا کے بارے میں بھی آپ اتنے زیادہ پریشان تھے اور رو رہے تھے. تو یہ آپ کا زہد اور تقوی بھی اتنا ہی عرفا والا تھا.
اب یہاں وہ بھی لوگ جو سن رہے ہیں، ہمیں غور کریں کہ جو ساری زندگی مال جمع کرنے ہی کے لیے گزارتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، مال کما رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں، یہ غور کرنا چاہیے. زندگی مال کمانے ہی کے لیے نہیں، آخرت بنانے کے لیے ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں کام کر لیجئے، وہاں انشاءاللہ آرام مل جائے گا. وہ کام ایسا کیجئے جو وہاں آرام دے دے، ایسا نہ ہو کہ یہاں تو آرام حاصل کر لیا جائے اور وہاں پکڑ میں آ جائیں. بد نصیب ہے وہ شخص جس کا بڑا کاروبار ہے، بڑا خوبصورت گھر ہے، بڑا بیوٹیفل بیڈ روم ہے، مگر قبر میں جب وہ جائے گا تو وہ قبر کیڑوں سے بھری ہوئی ہو. یاد رکھیے، دنیا اچھی کرتے ہوئے کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے. اپنی قبر کو روشن کرنے کی، اپنی قبر کو آرام دہ کرنے کی، اپنی آخرت کو آرام دہ کرنے کی فکر کیجئے. تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت اطہار کا، ہم فضائل سن رہے ہیں. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان، کافروں کے درمیان ایک مباہلہ کہیں گے، مباہلہ کی صورت بنی. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے سورہ آل عمران میں، ترجمہ کنز الایمان. تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے. اب ذرا نسبت دیکھیں، نبی پاک کن کیسی پیاری جوڑ رہے ہیں کن مبارک ہستیوں کے بارے میں. آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالے. یعنی یہ ایک طرح سے چیلنج ہوا کرتا تھا کہ آ کر آمنے سامنے آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہو کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو, جو سچا ہے وہ سرخرو ہو جائے گا, اور اس میں عموماً عذاب نازل ہو جایا کرتا کہ جو غلط ہوتا. اب جب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب نجران کے عیسائی مناظرے میں لاجواب ہو کر جھگڑنے لگے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباہلے کا چیلنج دے دیا, مباہلے کی دعوت دی جس کا ذکر اس آیت میں ہے. اب تین دن بعد عیسائی اپنے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر آئے, لیکن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف نظر پڑی تو پیارے آقا کی گود میں امام حسن اور امام حسین ہیں, اور امام حسین اور امام حسن آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے ہیں. خاتون جنت بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دونوں آپ کے پیچھے پیچھے ہیں, اور نبی پاک انہیں فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم نے آمین کہنا. اب ذرا منظر دیکھیں کہ نبی پاک حسنین کریمین خاتون جنت اور مولا علی کے ساتھ آ رہے ہیں, اور چیلنج یہ ہے کہ اب جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی اور پیارے آقا فرما رہے ہیں میں دعا کروں تم نے آمین کہنا ہے. اب جب یہ منظر دیکھ کر اس ان عیسائیوں کے جو سب سے بڑے پادری نے یہ منظر دیکھا تو وہ کیا کہتا ہے اپنے لوگوں سے, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا. اگر اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے تو ان کی دعا قبول ہوگی. خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا. پس انہوں نے بارگاہ رسالت میں کیا عرض کی, اے ابو القاسم ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے, آپ اپنے دین پر رہیں, ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں. پھر انہوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی. میرے آقا نے کیا فرمایا سوچئے, جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس آل اپنی عطرت کو لے کر باہر آئے تھے, فرمایا خدا کی قسم اگر وہ مباہلہ کرتے تو سب بندر اور سور بن جاتے اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران کے چرند پرند تک ہلاک ہو جاتے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں جہاں اہل بیت اطہار کی بات پتا چل رہی ہے وہاں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اعتراض نہیں کیا جاتا, اسے تولا نہیں جاتا, اسے چیلنج نہیں کیا جاتا. بعض لوگ ہمارے یہاں بھی بات بات پہ حکمت لاجک تلاش کرنے لگ جاتے ہیں, یہ کیوں نہیں. ہم بندے ہیں, ہمارا کام ماننا ہے. اور اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, حسنین کریمین کے فضائل, اہل بیت کے فضائل, ابن سعد نے حضرت علی سے روایت کیا کہ مجھے آقا و مولا نے یہ خبر دی ہے کہ جنت میں پہلے میں, حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں, حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کریمین داخل ہوں گے. تو میں نے, مولا علی کہتے ہیں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا وہ تمہارے پیچھے آئیں گے. سبحان اللہ. واقعی ہم پنجتن کے غلام ہیں, اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں پنجتن پاک کی غلامی میں زندہ رکھے, ان کی غلامی میں ہی موت نصیب فرمائے. حضرت جعفر, آپ کو تیار بھی کہا جاتا ہے, حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کیا خوبصورت ان کے بھی فضائل ہیں, کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائے.
جی جی, حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم الاسلام ہے, ابتدائی ایام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے, اسلام قبول کیا تھا, اور روایتوں میں آیا کہ آپ 31ویں مسلمان تھے جو اسلام لائے, دائرہ اسلام میں شامل ہوئے. اور جب کفار مکہ نے ظلم و ستم برپا کیا مسلمانوں پر تو آپ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے. اور پھر جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے دیگر احباب کے ساتھ آپ بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے. تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم غزوہ خیبر میں, غزوہ خیبر کے بعد فتح حاصل کرنے کے بعد جب مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے احباب کے ساتھ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے جوش محبت میں ان سے معانقہ فرمایا, آپ کے چچے زاد بھائی بھی تھے, جوش محبت میں ان سے معانقہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جنگ خیبر کی فتح سے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا آپ لوگوں کی آمد سے زیادہ خوشی ہوئی ہے.
تو ماشاءاللہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی بھی,
جی جی بھائی, بہت ہی جاں باز, بہت ہی بہادر تھے اور انتہائی خوبصورت اور وجیہ بھی تھے. 8 ہجری میں جنگ موتا کے موقع پر آپ امیر لشکر تھے اور جو جنگ کا جو علم ہوتا ہے, جو جھنڈا ہوتا ہے, وہ آپ ہی کے مبارک ہاتھوں میں تھا. تو جب کفار نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کا دایاں بازو کاٹ دیا تو آپ نے اس علم کو گرنے نہ دیا بلکہ فوراً ہی اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو تھام لیا.
سبحان اللہ.
اور جب کفار نے حملہ کر کے ان کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا تو آپ نے ان دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے اس جھنڈے کو تھام لیا. اور جب شہادت کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب دیکھا گیا تو آپ کے جسم پر 90 زخم تھے شہادت کے بعد دیکھا گیا, اور سارے زخم آپ کے سامنے کے حصے پر تھے. یعنی کفار کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کرتا, آپ نے سامنے ہی سے کفار سے مقابلہ فرمایا.
موتا کے مقام پر آج بھی آپ کا مزار شریف موجود ہے, اور یہ اردن میں واقع ہے. اتنی عظیم ہستیاں ہیں جن کا ہم تذکرہ کرتے جا رہے ہیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, پنجتن پاک کی برکتیں بیان ہو رہی تھیں, تو ہمیں کچھ کلام سنا دیں.
میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے حسین سے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر پنجتن کا غلام.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. ترمذی شریف کی ایک بڑی پیاری روایت حضرت جعفر صادق رضی, حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں. تو یہ جو بازوؤں کا کٹنا اور اس پر جو دو پر مل جانا, ایک بار ربیع پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بیٹے کو دیکھا عبداللہ بن جعفر, ارشاد فرمایا اے دو پروں والے یا دو بازوؤں والے کے بیٹے, تم پر سلام. تو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں ان کا کیا حال ہوگا, وہ ان کو پر عطا کیے جائیں گے, یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں بات چلی ہے, یہ ہم دیکھیں کنٹینیو آ رہے ہیں, عاجزی ان کی ساری یہ اللہ والوں کا وصف. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو مسکین لوگوں سے بڑی محبت تھی, آپ ان کے پاس بیٹھتے, ان سے گھل مل جاتے. اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کنیت ابو المساکین رکھی ہوئی تھی. اب ذرا غور کیجئے, آل رسول ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی, حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھائی, اتنا بڑا مرتبہ اور مسکینوں کے ساتھ گھل مل جانا. آج ہمیں جناب تھوڑا سا منصب مل جائے, تھوڑا مال آ جائے, تھوڑا عہدہ مل جائے, تو غریبوں کو تو منہ کوئی نہیں لگاتا. تو اے پنجتن پاک کے غلام کہلانے والو, اے صحابہ اور اہل بیت کی محبت رکھنے والو, تکبر کو قریب نہ آنے دیں, غریبوں کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں, اس سے انسان کو اپنی اوقات بھی یاد رہتی ہے. اور یہ غریب لوگوں سے جو محبت ہے نا, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تو ادا ہے نا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے کتنا پیار فرماتے, میرے آقا اپنی سواری پر اپنے ساتھ غلاموں کو بٹھا لیا کرتے, ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے جو غریب رشتہ دار ہوں, نوکر چاکر ہوں, وہ الگ بیٹھیں گے اور جناب سیٹھ لوگ الگ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مدنی قافلے میں جو بار بار سفر کا کہا جاتا ہے نا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کیا امیر کیا غریب, کیا رنگ و نسل کیا بولی, سارے مل کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں, ہیں, ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں, جس کو کہتا ہے کلف اترتا ہے, قافلے میں کلف بھی اترتا ہے. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے, ہمارا کلف اترنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی تربیت لینی چاہیے. حج پر بھی تو جانا ہے نا انشاءاللہ. تو منا عرفات میں کیا ہوتا ہے, اب وہ لاکھوں لاکھ حاجی ہوتے ہیں, کیا حبشی کیا عربی کیا اجمی, سارے ہی سارے ایک ہی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور یہ سفر جو ہے واقعی ان تمام چیزوں کی بہترین ٹریننگ.
جی ماشاء اللہ, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور واقعی سفر میں یہ چیز بہت کھل کر سامنے آتی ہے. ایسے ایسے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں, آپ کو تو بہت زیادہ تجربات ہوں گے کہ ایک ہی صف میں کبھی شافعی کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اچھا دیگر رنگ و نسل والے لوگوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دیگر زبانوں بولیوں والوں کے ساتھ. لیکن کیسا امیر علیہ سنت نے ایک لڑی میں پیرو دیا ہے کہ وہ کسی بھی قوم کا شخص ہے کرتا مدینہ مدینہ ہی, اس کا لباس وہی سنت کے مطابق نظر آئے گا, اچھا اصطلاحات ایک ساتھ ہیں, امام شریف اس نے ایک جیسا بندھا ہوا ہے. تو یعنی ایک اتنی
لباس کو دیکھ رہے نا اسد بھائی. اب اگر مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک لباس کیوں پہنتے ہیں دعوت اسلامی والے, اب کروڑوں لوگ وابستہ ہیں, اب ہم ہی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں کوئی ماشاءاللہ کروڑوں پتی ہوگا, کوئی ہماری کوئی غریب بھی ہوگا, اب سب کا لباس ایک جیسا, تو کوئی احساس کمتری بھی نہیں. اب امیر ہوتا تو وہ بڑے شاہانہ لباس پہن کے آتا, غریب ہوتا بےچارا وہ دیکھ کے دل کڑتا رہتا. تو یہ سنت پر عمل, سادگی کا جو درس امیر علیہ سنت دے رہے ہیں اور ساری دعوت اسلامی کو یونیفارم دے دیا, تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اور یہ دیکھیں حضرت جعفر, بلکہ اہل بیت اطہار, امام حسن کی سیرت کو اٹھائیں, امام حسین کی سیرت کو اٹھائیں, کس طرح فقیروں پر کرم نوازی, غریبوں پر شفقتیں, اپنا کھانا ان کو دے دینا, ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جانا, یہ سب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. آئیے آج میں اور آپ بھی نیت کریں کہ تکبر کو قریب بھی نہ آنے دیں, بلکہ جو لوگ امیروں کی دعوت ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاتے ہیں نا, وہ فلاں کہ یہاں مجھے دعوت آنی چاہیے, کارڈ نہیں آتا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, اور غریب بلایا تو کہتا ہے نہیں ٹائم نہیں ہے, بڑا بزی ہوں جناب, آج کل بڑی مصروفیت چل رہی ہے. آپ غریب کے یہاں جائیں, اس کے بلانے پر جائیں, یقین کریں جو اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی نا, وہ زندگی بھر آپ کا جانا یاد رکھے
گا. جو غریب آپ کو عزت دے گا نا,
وہ امیر دے گا بھی, اس کے بعد ویسی لائن لگی ہوئی ہے. تو پلیز یہ خیال کریں, ہم غور کریں کہ ہمارے جو بالخصوص اس وقت مال و دولت والے افراد مجھے سن رہے ہیں, جن کے خان ساما, چوکی دار, ڈرائیور اور افراد جو آپ کی آفس میں کام کرتے ہیں, آپ ان سے کبھی کی طبیعت پوچھتے ہیں, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, کبھی انہیں سینے لگایا آپ نے؟ ایک بار یقین کریں, اپنے کسی امپلائی کو سینے لگا کے دیکھ لیں, اس کی آنکھوں میں آپ نمی دیکھیں گے, اس کو یقین نہیں آئے گا کہ آج میرا مالک جو ہے, میرا سیٹ میری طبیعت پوچھ رہا ہے. ہم تو دروازہ کھولنے والے کو بھی نہیں پوچھ رہے, چائے پیش کرنے والے کو بھی نہیں پوچھ رہے, بات طبیعت دوسرے لوگوں سے پوچھ رہے. خدا را ان لوگوں کا خیال رکھے, ان لوگوں پر توجہ دیں.
ایک واقعہ ہے, مختصر عرض کروں گا. امام علیہ سنت ایک دفعہ تشریف فرما تھے, ایک سات آٹھ سال کا چھوٹا سا بچہ آیا دروازے پر کھڑا ہوا, تو امام علیہ سنت کو نا بڑے مولانا صاحب, بڑے مولوی صاحب کہہ کے اس زمانے میں وہاں پر لوگ پکارتے تھے. دروازے پر آیا اور بالکل غریب گھرانے کا بچہ, ظاہری غریب نظر آ رہا تھا. کہنے لگا مولانا صاحب آپ کی جو ہے نا وہ گھر پر دعوت ہے, کل آپ آ جائیے گا. تو اعلیٰ حضرت نے بچے کی دعوت کو قبول کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم کل آ جائیں گے. اچھا ایسی تفنن کے طور پر آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا کھلاؤ گے؟ تو اس نے نا جیسے چھوٹے بچے غریبوں کے ہوتے ہیں تو وہ گود کے اندر جھولی کے اندر جو ہے وہ کچھ سامان لیا ہوا تھا, تو دکھانے لگا کچھ مرچے تھی, کچھ دال, کچھ اس طرح کی, یہ کہ آپ کے لیے ہم بنائیں گے کھلائیں گے. اچھا وہ بچہ تو چلا گیا,
مینیو بھی پتا چل گیا,
اچھا جب کل اس وقت آیا دعوت کا, تو اعلیٰ حضرت نے امام شریف باندھا, جیسے باہر جانے کے بندہ تیاری کرتا, اور اپنے جو مصاحب تھے ان سے فرمایا کہ چلیے. کہنے لگے حضور کہاں, آج کا تو کوئی جدول ان کے ذہن میں نہیں تھا. تو فرمایا کل وہ ہم نے دعوت قبول کی تھی
بچے کی,
تو بچے کی دعوت قبول کی تھی. فرمایا کہ میں تو سمجھا کہ شاید آپ ویسے ہی اس کو آپ نے قبول کیا کہ واقعی چلنا ہے. فرمایا ہاں. اچھا وہ ساتھ چلے. اب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے, جب اس کے گھر کے قریب پہنچے تو وہی بچہ دروازے پر انتظار کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت کو دیکھتے اندر بھاگ کر گیا اور خوشی سے جانے گیا, مولانا صاحب آ گئے, مولوی صاحب آ گئے, اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. اعلیٰ حضرت بچے کی دعوت پر, غریب سا بالکل, اس کا جو منظر کشی کی گئی ہے, بڑا ہی ایک غریب سا گھر تھا وہ, آپ تشریف فرما ہوئے. اب کھانے کا وقت آیا تو بچہ جو ہے وہ برتن کے اندر وہی جو کل اس نے دکھایا تھا,
حضرت گھر کے باہر بٹھایا گیا, کیونکہ گھر میں والدہ تھی, گھر کے باہر ایک سہن سا تھا تو پردہ لگا کے باہر ہی بٹھا دیا گیا, اور اعلیٰ حضرت بیٹھ بھی گئے وہاں پر,
بیٹھ بھی گئے. اچھا اب وہی جو کل اس نے دکھایا تھا مرچیں اور دال اور غالباً جو کی روٹی تھی, تو وہ پیش کر دی گئی. اب دیکھیے وقت کا امام ہے, یعنی جس کا تذکرہ کرتے کرتے جی نہیں بھرتا, اور اپنے زمانے کے اندر بڑے بڑے علماء جس کی قدم بوسی کرنے کو سعادت سمجھیں, بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھایا, پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اچھا جو ساتھ تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور جو کھانا تھا اس سے اعلیٰ حضرت کو طبی طور پر پرہیز بھی تھا، ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ پرہیز فرماتے تھے۔ تو جب کھانا کھا لیا جانے لگے تو ساتھی کہنے لگے کہ حضور آپ کو تو اس سے پرہیز تھا جو کھانا تھا، اور یہ تو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور آپ نے اتنا کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب ارشاد فرمایا، جو ہم موضوع بھی ڈسکس کر رہے تھے، غریبوں کی دعوت، دل جوئی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میاں ایسی خلوص کی دعوت اگر ہو تو ہم بار بار آنے کو تیار ہیں۔
کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان۔ تو اچھا ایک اور بات سیکھنے کو ملی اسد بھائی، یہ واقعہ میں نے کئی بار بیان بھی کیا ہوگا، سنا بھی ہوگا، لیکن کہتے ہیں نا بعض اوقات تکرار سے کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے۔ کسی غریب کے یہاں جائیں
جی،
اچھا چلے گئے، چلے نفس کو مار کے، اب اس کا کھانا دال چاول ہے
جی،
تو دو ٹکڑے میں کھائے اور نہیں بس اب مجھے نہیں کھانا، اس غریب کو پتہ چل جاتا ہے
جی بالکل۔
اب وہاں جا کر اس کو یہ محسوس بھی نہ ہونے دینا کہ تمہارا کھانا نہ، مجھے ڈاکٹروں نے بھی منع کیا ہے اور مجھے طبیعت کا بھی موافق نہیں ہے،
صحیح تھا۔
لیکن یہ کتنی زبردست تربیت ہے کہ اگر آپ کسی غریب کے گھر جا کر باقاعدہ رغبت کے ساتھ کھائیں تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ یار میرا یہ جو بھی میں نے پیش کیا اس کو پسند آ رہا ہے اور یہ انجوائے کر رہا ہے
جی۔
تو سبحان اللہ، یہ واقعی تربیت ہے کہ جائیں تو وہاں جا کے بھی نخرے نہ دکھائیں، پتہ چلا بھائی چلا تو گیا تھا، دیکھو کتنا آجزی کا پیکر ہوں، اپنے نوکر کی دعوت پہ گیا اور وہاں جا کے اس کے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا صاحب نے، تو یہ تو ایسا نہ اس کو جا کے آپ نے ذلیل کر دیا۔ تو اب یہ بھی آجزی اور کہتے ہیں گھل مل جانا، کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کسی بڑے منصب پر ہیں وہ بھی رب کا بندہ ہے، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، کیا معلوم جو آج آپ کا امپلائی ہے وہی اللہ کا ولی ہو اور اس کی دعا لگ جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ، سب کی عزت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ برکتیں لوٹتے چلے جائیں گے۔ بہت سارے اہل بیت اطہار ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دو مبارک چچا سبحان اللہ، ان کا تذکرہ بھی ہم سنیں گے، لیکن آئیے جو ہمارا مدنی گلدستہ تھا وہ ریڈی ہو گیا ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک نئی جگہ، تاریخی جگہ اور مبارک جگہ، ہمارے ساتھ آپ یہ بورڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹاپ کاپی میوزیم، دنیا کا مشہور و معروف میوزیم ہے۔ ویسے دنیا کے میوزیمز میں بادشاہوں کی یادگاریں اور دنیا کے تاریخی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میوزیم کے اندر، اس عجائب گھر کے اندر، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے تبرکات ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تبرکات کی برکتیں لوٹنے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اندر چلتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کو وہاں کے تبرکات دکھاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو
یہ ٹاپ کاپی میوزیم کا مین انٹرنس گیٹ ہے، اور یہاں اب ہم پہنچے اور انشاءاللہ اندر جا رہے ہیں تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت، اب جو تین مبارک تلواریں ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہی عمار بن یاسر ہے جو اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ جن کو تکالیف دی گئی، آل یاسر، یہ ان میں سے عمار بن یاسر ہے، یہ ان کی پہلی تلوار ہے، اور یہ تلوار حضرت جعفر طیار، سبحان اللہ، اسلامی لشکروں کے سپہ سالار رہے، بہت زیادہ بہادر صحابی، یہ ان کی جو ہے وہ تلوار ہے، اور حضرت خالد بن ولید، سبحان اللہ، وہ لشکر کے سپہ سالار، عظیم سپہ سالار، جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جنہوں نے دنیا پر، پوری دنیا پر اسلامی حکومت کے لیے جو انہوں نے جد و جہد کی، ساری دنیا جانتی ہے، ایسے سپہ سالار، سیف اللہ، سیف الرسول، اور وہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے سامنے ان کی تلوار ہے، یہ وہی خالد بن ولید ہے جن کی ٹوپی مبارک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مبارک ہوا کرتا، اور فرماتے ہیں وہی موئے مبارک کی برکت ہے جس کی وجہ سے خالد جو ہے وہ جنگ جیتا کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، شیخین کریمین کی مبارک تلواریں ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان تلواروں کی برکت سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں بھی راہ خدا میں قربانی دینا نصیب فرمائے۔ اب دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تلوار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کو کتنی بار قدم، میرے آقا کے ہاتھ مبارک کو چوما ہوگا، اور تینوں تلواریں ہیں، اور اوپر والا جو ہے یہ تیر ہے، تیر نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک۔ آئی ہوئی یہ تلواریں سبحان اللہ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں, اور کیوں خوبصورت نہ ہو نبی کے ہاتھوں کو چھوما ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, شہنشاہ کونین کے استعمال میں رہیں. اللہ تعالیٰ ان مبارک تبرکات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے, مدنی چینل کے ناظرین کی بھی مغفرت فرمائے. سبحان اللہ, یہ پیالہ وہ ہے جو اسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ پانی پیا. اللہ اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس پیالے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. سرکار کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرمائے, آقا کے ہاتھوں محشر کے دن کوثر کے جام ہم سب کو عطا ہوں. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب ہیں ہم اس مبارک مقام پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اگلا جو تبرکات ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بال ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے کے. سبحان اللہ, اب ہم پہنچے ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ, جس مصلے پر نماز ادا فرماتی ہیں, آئے ہائے ماشاء اللہ. آپ دیکھیں یہ رگ آف حضرت فاطمہ, پریئر رگ. ہاں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ماشاء اللہ کتنی پیارے چیزیں لکھی ہوئی, اور یہاں اس پر عبادت فرمایا کرتی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ اس کا نظارہ کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, خاتون جنت کا مبارک مصلی بھی دیکھا. اسلامی بہنیں غور کر لیجئے کہ آپ نماز کی کتنی پابند ہیں. خاتون جنت کا جب تذکرہ ہوا تھا تو ہم نے پردے کے بارے میں بھی سنا تھا. اسلامی بہنوں کو بھی محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں سیرت خاتون جنت, سیرت امہات المومنین سے یہ برکتیں لینی ہیں کہ نماز کی پابندی ہو, ذکر و اذکار کی پابندی ہو, پردے کی پابندی ہو, اور اسلامی بھائیوں کو اہل بیت اطہار کی جو عادتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان سے مدنی پھول حاصل کر کے اپنی زندگی کے مدنی گلدستے میں اس کو سجاتے چلے جانا ہے. فضائل بیان ہو رہے ہیں, کچھ احادیث مزید.
سبحان اللہ, میدان محشر کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ,
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول من اشفع له یوم القیامت من امتی اہل بیتی. ارشاد فرمایا کہ اہل بیتی, ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہوں گے.
سبحان اللہ سبحان,
پھر فرمایا ثم الاقرب فالاقرب من قریش, پھر قریش میں سے جو زیادہ قریب ہوگا اس کی. ثم من آمن بی واتبعنی من الیمن, اور اس کے بعد پھر یمن کے وہ لوگ کہ جنہوں نے مجھ پر ایمان لایا ہوگا اور میری اتباع کی ہوگی. ثم من سائر العرب, پھر اس کے بعد جملہ عرب, ان کی میں شفاعت کروں گا. ثم الاعاجم, پھر اس کے بعد اجمی یعنی عرب سے جو ہٹ کے ہیں ان کی شفاعت کروں گا. ومن اشفع له اولا افضل, اور ارشاد فرمایا کہ میں جس کی پہلے شفاعت کروں گا وہ افضل ہوگا.
اللہ
یعنی اہل بیت کی چونکہ سب سے پہلے شفاعت کروں گا تو وہ افضل لوگ ہیں.
سبحان اللہ,
یہ ہے میدان محشر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنا. اب ہے پل صراط پر چلیے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی ولی اصحابی. ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر تم میں سے زیادہ ثابت قدم وہ شخص ہوگا کہ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اور میرے اصحاب کے ساتھ شدید محبت کرتا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ, میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اہل بیت کے فضائل واقعی اتنے ہیں کہ ہم اگر 10 دن یہ 10 راتیں صرف اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کریں تو شاید یہ بھی ختم ہو جائیں, مگر روزانہ ہی سلسلے کے بعد ہم بھی تشنا اٹھتے ہیں, وقت ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو بھی یہ احساس ہوتا ہوگا کہ بہت کچھ سننا رہ گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا, سبحان اللہ آپ کے فضائل تو اس قدر ہیں. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, کیونکہ آدمی کا چچا اس کی باپ کی مثل ہوتا ہے. اپنے چچا سے آپ اتنا پیار فرماتے. ایک بار حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. سبحان اللہ, یہ مرتبہ. اچھا یہاں بھی درس ہے, ایک تو حضرت عباس کے فضائل اور اپنے چچا سے کیا پیار ہونا چاہیے, اپنے چچا کو کتنی تعظیم دینی چاہیے. جملہ کتنا زبردست ہمیں سکھا رہا ہے کہ چچا مثل باپ ہوتا ہے. کیا ہمارے اپنے چچا جان سے ایسا رابطہ ہے؟ بعض اوقات تو چچا جان کو جناب لوگ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, ان سے اس طرح کا ادب نہیں کر رہے ہوتے. تو ہمیں اپنے چچا سے بھی کس طرح کا انٹریکشن رکھنا ہے, یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چل رہا ہے. آپ کے وسیلے سے تو بارش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں.
بہت ہی مشہور بات ہے جی, بالکل. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب شدید قحط سالی ہوئی اور لوگ خشک سالی کی وجہ سے بیتاب ہو گئے تو وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نماز استسقاء کے لیے مدینہ منورہ سے باہر میدان میں تشریف لے گئے اور ایک صحابہ کرام کا ایک ہجوم تھا، کئی صحابہ کرام اس مجمع میں، اس جماعت میں شریک تھے. اس وقت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو تھام کر انہیں آگے اٹھایا اور ان کو اپنے آگے کھڑا کر کے اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ، پہلے جب ہم لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے نبی کے وسیلے سے ہم بارش کی دعائیں مانگتے تھے، تو ہم کو تو ہم کو بارش عطا فرماتا تھا، مگر آج ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، لہذا تو ہمیں بارش عطا کر دے.
سبحان اللہ.
پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی بارش کے لیے دعا مانگی تو ایسی بارش ہوئی کہ لوگ جب واپس پلٹے تو گھٹنوں گھٹنوں پانی بارش کی وجہ سے وہ اس میں لوٹتے ہوئے گھروں کو واپس آ جائے. اور کیسے خوش عقیدہ تھے، کوئی جذبہ مسرت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر کو چومتے، ان کے جسم سے اپنا ہاتھ مس کرتے، کیسے خوش عقیدہ.
یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا انداز بتایا جائے. سنیے میرے ناظرین، یہ کوئی اور قوم کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ اکرام کا دور ہے اور آپ کو آگے کر کے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ، پہلے ہم نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، آج ان کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. تو وسیلے سے دعا مانگنا، بزرگوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا اور پھر رب کی طرف سے اس دعا کا قبول ہو جانا، اب اور کون کون سی دلیلیں چاہیے؟ تو بہرحال یہ اللہ والوں کا طریقہ، صحابہ کرام علی رضوان کا طریقہ ہے. الحمدللہ ہمارے عقیدے کا بھی اظہار ہو رہا ہے.
بڑا دلچسپ ایک واقعہ حضرت عباس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. مسجد نبوی شریف کے قریب ان کا گھر تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا. تو آپ کا ایک پرنالا تھا، وہ پرنالا، اور وہاں سے پانی جب بارش برستی اور پانی نیچے آتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب بارش برسی، آپ نے دیکھا کہ نمازیوں کے وہ کپڑوں پر چھینٹے پڑتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ واپس آئے، آپ نے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ کس نے اس کو اکھاڑا ہے، تو آپ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا. آپ رضی اللہ عنہ گئے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور، یہ جو آپ نے پرنالا اکھاڑا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. چونکہ اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، میں بھی محسوس کر رہا تھا اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن سرکار نے چونکہ لگایا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو اکھاڑنا گوارا نہیں کیا. اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا، آپ نے کہا کہ حضور اب چلو چلیں، اب میرے کندھے ہوں گے اور آپ کے پاؤں ہوں گے اور آپ اس پرنالے کو دوبارہ سے تعمیر کریں. امیر المومنین ہو کر پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے کندھوں پر سوار ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کندھوں پر سوار ہو کر انہوں نے پرنالے کی دوبارہ تعمیر کی.
صحابہ کرام کی کیسی محبت تھی
آپس میں، یہ جو انٹریکشن ہے یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عباس سے کیسا پیار کہ آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. انشاءاللہ اس پر آج کچھ مدنی پھول عرض کرنے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں پیار کیسا، آپس میں تعلق کیسا تھا. مگر ایک چچا کی بات ہوئی ہے تو ایک مبارک چچا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے کہ میرے چچاؤں میں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام چچاؤں میں سب سے بہتر حمزہ ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستی ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جن سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار فرماتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، احد شریف میں جب سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ایسے آنسو بہاتے نہ دیکھا جیسے حضرت حمزہ کی شہادت پر آپ کے آنسو تھے. آپ ان کے جنازے پر اس قدر روئے کہ آپ کو غش آ گیا. آپ نے فرمایا، اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اے اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر، اے نیکیاں کرنے والے، اے سختیاں جھیلنے والے حمزہ، اے رسول اللہ کے روئے انور کو گھلانے والے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ اسد اللہ اور اسد الرسول ہیں.
اللہ،
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی وہ شان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مبارک راتیں ہیں، کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر بار بار حاضری عطا فرمائے. پیارے آقا کا ان سے بڑا پیار اور ہمیں بھی ان سے بہت محبت ہے. مدینہ پاک جب بھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حاضری نصیب فرمائے. کوشش کریں کہ جس طرح روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی ہے، روزانہ ہی سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری ہو. اور یہ معمول ہے، ہم نے دیکھا کہ اہل عرب، اہل مدینہ سالوں سے، بڑے عرصے ہو گیا انہیں وہاں رہتے ہوئے، روزانہ رات بارگاہ سید الشہداء میں بھی وہ ضرور حاضری دیتے ہیں. تو بہرحال کسی ایک در کو پکڑ لے تو پھر در کا آقا جو ہے آنے والے فقیر کو ضرور عطا کرتا ہے, تو پیارے آقا کو اپنے چچا سے بڑا پیار, اور نبی پاک کی محبت ہی کی وجہ سے ہمیں بھی سید الشہداء سے پیار ہے. ایک اور فضیلت ہم نے امیر السنت میں رفیق الحرمین بھی اس کو تحریر فرمایا, اس کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی شخص ان کے مزار پر جائے, انہیں سلام پیش کرے, یہ بروز قیامت تک اسے سلامتی کی دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو سید الشہداء اور شہداء احد کی بارگاہ میں ضرور جانا چاہیے, ان کی برکتیں حاصل کرنا چاہیے. خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی شہداء احد پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے. اب اس سلسلے کے آخر میں چند وہ احادیث کہ جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کا آپس میں کیسا پیار, کیسی محبت اور کتنی عزت و احترام کا رشتہ تھا. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, خاتون ہمارے امی حضور ہیں, ان سے جب پوچھا جاتا کہ لوگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا, آپ فرماتی فاطمہ. اللہ پھر پوچھا جاتا کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا, تو بی بی عائشہ فرماتی ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب سیدہ فاطمہ سے پوچھا جاتا کہ لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا, تو وہ کہتی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ان سے پوچھا جاتا ان مردوں میں کون زیادہ محبوب تھا, تو فرماتے ان کے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ستارے اور کشتی کی جو بات ہو رہی ہے نا, صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں اس قدر پیارا انداز. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, سبحان اللہ, ایک بار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے چہرے کو دیکھا اور مسکرانے لگے. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں, میں نے اپنے آقا و مولا کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پل صراط سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دے. سیدنا ابوبکر صدیق فرما رہے ہیں. اب دیکھیں مولا علی مسکرانے لگے, حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آپ کو بشارت ہو, میں نے اپنے آقا سے یہ سنا ہے, اے علی پل صراط سے گزرنے کا پروانہ اسی کو دینا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہے. آپ سوچئے کیا, دیکھیں ہمیں اسی لیے تو کہتے ہیں نا, ہم کو صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, اور ان سب کو بھی ایک دوسرے سے پیار تھا, ان سب کو بھی ایک دوسرے کی بڑی الحمدللہ دل میں عزت تھی. ایک بار سیدنا مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کو واقعہ سناؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر ملی کہ حضرت علی فرماتے ہیں, یہ جو روایت ہے نا, ہم نے جب حضرت عمر کا تذکرہ سنا تھا کہ حضرت عمر اہل جنت کے چراغ ہیں, سراج اہل الجنہ, تو آپ کو جب یہ پتا چلا کہ مولا علی یہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے آقا سے سنا ہے, تو حضرت عمر اپنے کچھ احباب کو لے کر حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے. کہتے ہیں اے علی کیا تم نے سنا ہے کہ آقا و مولا نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا, اے علی اگر آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا تو مجھے ذرا تحریر کر کے دے دیجیے, اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے دیجیے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا کہ یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی ابن طالب ہیں, عمر بن خطاب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جبرائیل نے اور جبرائیل سے اللہ نے فرمایا, عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں. سیدنا علی کی جب یہ تحریر مل گئی نا حضرت عمر کو, تو آپ نے اس کو سنبھال لیا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دیں. چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر جو مولا علی نے لکھ کر دی تھی, حضرت عمر وہ تحریر اپنے ساتھ اپنے کفن میں لے کر گئے. آپ ذرا سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائی, کیا پیارا انداز, کیا پیارا میرے میٹھے اسلامی بھائی, آپس میں جس کو دوستی بھی کہیں, جس کو عزت و احترام بھی کہیں, جس کو ایک جو کہتے نا کہ جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے ایک دوسرے کا احترام. اب ایک اور واقعہ دار قطنی میں ہے کہ دو بدو کسی بات پر جھگڑ پڑے اور حضرت عمر کے پاس آئے, تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ حضرت علی سے ان کا فیصلہ کروا لیں. تو وہ کہتے ہیں, ان میں سے ایک بولتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا فیصلہ نہیں کریں گے, تو حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا تیرا برا ہو, تجھے علم ہے یہ کون ہے؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے آقا ہیں, جس کے یہ آقا نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پیار تھا, کیا احترام تھا. بہت بڑا باب ہے میرے پاس, اتنی احادیث ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک فرمان سنیں, سیدنا علی حضرات شیخین کو ایک دوسرے کی, حضرت شیخین اور حضرت علی, یعنی شیخین کہا جاتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یہ حضرات ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی اور ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے. حضرت علی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ مانگنے کے لیے حضرت علی کو کس نے قائل کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اسی کتاب میں ایک کتاب میں مرقوم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ کی شادی کے لیے ضروری سامان خریدنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ذمہ داری سونپی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خاندان نبوت سے کیسا قرب حاصل تھا۔ اور ایک بار حضرت عمر کی شہادت کے بعد، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد میں ان کے جسم اقدس کے پاس کھڑا تھا، ایک صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق کا ساتھ عطا کرے گا، کیونکہ میں نے بارہا رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں تھا اور ابو بکر و عمر، میں نے یہ کہا اور ابو بکر و عمر نے، میں چلا اور ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر و عمر۔ کہتے جس شخص نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے شیخین کے فضائل بیان کیے، حضرت عمر سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ کو اللہ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر کا ساتھ ملے گا، جب میں نے مڑ کے دیکھا وہ کون تھے تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ تو پتا چلا کہ ان سب کے دلوں میں کیسا پیار، کیسی یگانگت تھی، اور ہمارے دلوں میں بھی اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم سب کا ان سے بے حد پیار ہے، احترام ہے، اور اسی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہے۔
اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔
سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کچھ عاشورہ کے دن ہم نے، کیونکہ کئی مقامات ایسے ہوں گے جہاں آج شب عاشور ہوگی، عاشورہ کے کچھ روزے کے فضائل بھی اگر بیان ہو جائیں تو عاشورہ کے دن جو اعمال کرنے ہیں وہ کچھ بیان فرما دیں۔
عاشورہ کی شب کی جو فضیلت ہے، جو رکعت نماز باپا نے تحریر فرمایا امیر اہل سنت، وہ ہم سن لیتے ہیں۔ امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ عاشورہ کی رات میں چار رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر سورہ اخلاص بھی پڑھیں تو گناہوں سے ایسے پاک، گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت کی بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔
سبحان اللہ۔
چار رکعتیں پڑھنی ہیں، الحمد شریف، اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل جنت کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوں گی۔
اور یوم عاشور کا جو روزہ ہے اس کے بے شمار فضائل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ پیارے آقا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دن کے روزے کو اور دن پر فضیلت دے کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور یہ کہ رمضان کا مہینہ، یعنی رمضان کے مہینے کے بعد عاشورہ کا دن کی فضیلت اور روزہ رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص عمل۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ تو 9-10 محرم کا روزہ رکھ لیں یا 10-11 محرم رکھ لیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے، ضرور روزہ رکھنا ہے۔ پھر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں پڑھنے کی دعائیں ہیں، نوافل ہیں، تو مدنی پنج سورہ حاصل کر لیں، اس میں محرم الحرام کا ایک پورا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں زندگی گزارنا نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرمائے، اور جنت البقیع میں ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے قدموں میں مدفن نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔
The blessings of Sahaba and Ahlul Bayt, 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 The